الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد الأمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خواتین و حضرات سورہ نحل کی آیت 65 سے 69 تک جو چیزیں زیر بحث آئی ہیں ہم ان کے بعض پہلوؤں کی وضاحت کر رہے ہیں۔ آیت 69 کا خاتمہ ان الفاظ پر ہوا تھا کہ ان فی ذالک لآیت لقوم یتفکرون، اس کے اندر بھی یقیناً ان لوگوں کے لیے بڑی نشانی ہے جو غور کرتے ہیں۔ اس پر میں نے حاشیہ لکھا ہے، اصل میں یہ تفکرون کا لفظ آیا ہے، اس سے پہلے اسی مقصد سے یسمعون اور یاکلون کے الفاظ استعمال ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے جو اسلوب یہاں اختیار کیا ہے وہ یہ ہے کہ اس دنیا میں جو کچھ ہمارے حواس کی گرفت میں آتا ہے اس میں سے بعض چیزوں کو لے کر ان کی طرف توجہ دلائی ہے، اور پھر یہ کہا ہے کہ اگر تم غور کرو تو اس میں سننے والوں کے لیے بڑی نشانی ہے، پھر کہا اس میں عقل والوں کے لیے بڑی نشانی ہے، پھر کہا اس میں غور کرنے والوں کے لیے بڑی نشانی ہے۔ تینوں لفظ نشانیوں ہی کے بعد استعمال ہوئے ہیں، لیکن ایک تدریجی ارتقاء کے طریقے پر استعمال ہوئے ہیں، یعنی پہلے سمع سننا، پھر عقل، اور آخر میں تفکر، یعنی سنتے ہیں، عقل سے کام لیتے ہیں اور تدبر و تفکر کرتے ہیں۔ استاد امام لکھتے ہیں یہی صفتیں انسانیت کا اصلی جوہر ہے، یعنی وہ چیز جو انسانوں کو دوسرے حیوانات سے ممتاز کرتی ہے۔ نباتات و جمادات تو تقابل میں زیر بحث نہیں، لیکن حیوانات ہماری ہی طرح قدرت کا شاہکار ہیں، ہمارے جسمانی نظم میں اور ان میں کوئی بہت فرق نہیں ہے۔ جس طرح کی صنعت بنانے والے نے ہمارے اندر دکھائی ہے ان میں بھی وہی ہے، بنیادی جبلتیں بھی اسی طرح کی ہیں، لیکن اسی نوعیت کے قالب میں ایک ایسی شخصیت بدیت کرتی ہے جو سنتی ہے۔ جانور بھی سنتے ہیں، لیکن قرآن مجید نے یہ بتایا ہے کہ اس سننے کی نوعیت فہم کی نہیں ہوتی، وہ جبلی رد عمل کی ہوتی ہے۔ ہمیں جو سماعت دی گئی ہے یہ خارج سے آنے والے علم کو وصول کرتی ہے، اور غیر معمولی طریقے سے وصول کرتی ہے۔ اسی طرح عقل ہے اور اسی طرح تدبر و تفکر ہے، یہی وہ چیزیں ہیں جو انسانیت کو باقی سب مخلوقات سے ممتاز کر دیتی ہیں۔ ان کو جس طرح قرآن نے یہاں بیان کیا ہے ان میں ایک حکیمانہ ترتیب و تدریج ہے، سما پہلے ہے، عقل بعد میں ہے، پھر تفکر اور تدبر ہے۔ قرآن مجید میں ترتیب سعودی بھی ہوتی ہے، نزولی بھی ہوتی ہے، یعنی پیچھے سے نیچے کی طرف، نیچے سے اوپر کی طرف۔ یہاں سعودی ترتیب ہے، ایک بنیادی چیز سے معاملہ اوپر کی طرف اٹھ رہا ہے۔ اس کائنات کے حقائق میں سے بے شمار حقائق ایسے ہیں، یہ کائنات حقائق ہی حقائق ہے، اس میں اشیاء ہیں، ایک پرت کھولتے جائیے تو نہ گنی جا سکتی ہیں نہ احاطہ ادراک میں لائی جا سکتی ہیں۔ اس میں افعال ہیں جس کو ہم مادے کے تغیرات کی صورت میں دیکھتے ہیں، اس میں کیا چیز ہو رہی ہے، یعنی وہ جو بالقوہ ہے وہ بالفعل ہو رہا ہے، اور پھر اشیاء اور افعال کا باہمی ربط ہے. تو یہ پورا عالم ان تین عنوانات کے تحت حقائق کا ایک مجموعہ ہے. اس کائنات کے حقائق میں سے بے شمار حقائق ایسے ہیں جو بدیہیات فطرت کے حکم میں داخل ہیں، یعنی ان کا معاملہ غور و فکر کا تقاضا نہیں کرتا، وہ سامنے پڑی ہوئی چیزیں ہیں، پیش پا افتادہ حقیقتیں ہیں، وہ براہ راست ادراک میں آ جاتی ہیں اور اپنے قریبی نتائج تک بھی پہنچا دیتی ہیں. ہمارے ظاہری حواس کا علم ایسے ہی کام کرتا ہے، باطنی حواس کا معاملہ بھی یہی ہے. باطنی حواس درد کا، غم کا، محبت کا، نفرت کا ادراک کرتے ہیں، اور اس میں انہیں تدبر و تفکر کی ضرورت نہیں ہوتی. اسی طرح کا معاملہ خارجی حواس کا ہے. اس طرح کی چیزیں گویا فطرت یا نیچر کے بدیہیات میں سے ہیں، ان سے ہمارے علم کی پیدا ہوتی ہے. ان کو سمجھنے کے لیے کسی بڑی کاوش کی ضرورت نہیں ہے. ان کا معاملہ اتنا براہ راست ہوتا ہے کہ مقدمات قائم کر کے کوئی نتیجہ نکالنے کی ضرورت نہیں ہوتی. چیزیں حواس کے براہ راست ادراک میں آتی ہیں، خواہ وہ باطنی ہیں خواہ وہ ظاہری ہیں، اور ہمارے وجود کو ایک فہم دے دیتی ہیں. وہ فہم بھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک دہقان کا، ایک فلسفی کا، ایک حکیم کا یکساں ہوتا ہے. اور ان چیزوں کو جس طرح جبلی تقاضوں کو ہم سمجھ لیتے ہیں اسی طرح سمجھ لیتے ہیں. ایک معقول انسان اول تو ان کو خود سمجھتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو عقل ہمیں دی ہے تو عقل کا ایک پہلو وہ بھی ہے نا کہ جس میں گویا چیزوں میں توازن پیدا کر کے ہم اپنے فہم کا ادراک کرتے ہیں. یہ تو ہر شخص کے ہاں بالکل یکساں ہے، الا یہ کہ اس کا ذہنی توازن خراب ہو جائے. اب اگر کسی آدمی کے پاس یہ عقل موجود ہے، یعنی وہ ایک معقول انسان ہے، وہ اول تو ان کو خود سمجھتا ہے، اور اگر خود نہیں سمجھتا ہے تو چونکہ معقول باتوں کے لیے اس کے کان کھلے ہوئے ہوتے ہیں، ساری زندگی، سارا علم، سارے معاملات اسی معقولیت پر چلتے ہیں، اسی سے ہمارا مخاطب ہمارے لیے قابل بھروسہ ہوتا ہے، اسی سے اقدامات پریڈکٹیبل ہو جاتے ہیں. تو اس لیے اس میں کسی قد و کاوش کی ضرورت نہیں ہوتی. اس وجہ سے دوسرے کسی معقول آدمی کی زبان سے ان کو سنتے ہی از دل خیزت بر دل ریزت کی کیفیت محسوس کرتا ہے. کوئی توجہ دلائے تو بس سما کافی ہے. سننا، سننا یعنی کان لگا کے سننا، توجہ سے سننا، فہم کے لیے سننا، سمجھنے کے لیے سننا، بس وہ کافی ہے. اس میں علم منتقل ہو جاتا ہے. یہ پہلا مرحلہ ہے. دوسرا مرحلہ یاقلون کا ہے، جہاں سوچنے، سمجھنے اور عقل سے کام لینے کی ضرورت پڑتی ہے، جس کو پیچھے قرآن مجید میں لفظ عبرت سے ادا کیا. یہ اردو کا عبرت نہیں ہے، عربی زبان کا عبرت ہے. عبرت کا مطلب ہے کسی چیز کو جب حواس سمجھ لیں، وہ ہمارے ادراک میں آ جائے، حواس کا علم بن جائے، تو اس سے جو لازمی تقاضے پیدا ہوتے ہیں یا اس سے جو کلیات فوراً سامنے آنا شروع ہو جاتے ہیں یا اس سے جن فروع کی طرف توجہ ہوتی ہے یا ہونی چاہیے ان کی طرف بڑھ جانا، جس کو آپ سادہ تعبیر میں یوں ادا کر سکتے ہیں کہ جیسے ہی ہم چیزوں کو دیکھتے ہیں تو وہ اپنے عقلی لوازم پیدا کرنا شروع کر دیتی ہیں. ہمارا تمام علم، سائنس، سماجیات، فلسفہ اسی پر مبنی ہے، سب کا سب. دوسرا مرحلہ یاقلون کا ہے، جہاں سوچنے، سمجھنے اور عقل سے کام لینے کی ضرورت پڑتی ہے. یعنی یہاں صرف سما کافی نہیں ہوتا، بلکہ انسان کو غور کرنا پڑتا ہے. غور کرتا ہے تو عقلی لوازم تک پہنچنا شروع ہو جاتا ہے. جہاں مقدمات کی ایک ترتیب ہوتی ہے اور پھر ان سے نتائج حاصل ہوتے ہیں. یہ جو انسانی عقل کام کرتی ہے، اسی کو ریاضیاتی قاعدوں میں ڈھال کر ارسطو نے منطق کو وجود بخشا تھا، یعنی ہم کیسے سوچتے ہیں یا ہمیں کیسے سوچنا چاہیے، یہ سوچنے کا عمل نتیجہ خیز کیسے ہوتا ہے. تو اس میں جب تحلیل کی گئی تو معلوم ہوا کہ ہمارے سامنے دو مقدمات آتے ہیں، ان دونوں مقدمات سے ہم نتیجہ نکالنے کے لیے مجبور ہو جاتے ہیں، اور وہ نتیجہ دو اور دو چار کی طرح کا ہوتا ہے، اس میں کوئی گنجائش نہیں ہوتی، عقل ایسے ہی کام کرتی ہے. یہ مرحلہ پہلے مرحلے سے اونچا ہے، عبرت کا مرحلہ ہے یہ، اور علم کی راہ میں اس کے ثمرات بھی زیادہ بقی ہیں. یہ جو آپ اس وقت سائنسی تحقیقات میں، انسان کو ملنے والی سہولتوں میں، نئے تمدن میں، نئی تہذیب میں ثمرات دیکھ رہے ہیں، نتائج دیکھ رہے ہیں، یہ انسان کی اس صلاحیت سے پیدا ہوئے ہیں. لیکن یہ ہے عقل عام کی دسترس کی چیز، یعنی اس میں بھی جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو اور ہر انسان کو، عقل عام کا مطلب ہے وہ عقل کی مقدار جو ہر انسان کو حاصل ہے، اس میں بھی اس سے آگے مزید کچھ بڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، یہاں سے شروع ہو جاتا ہے یہ عمل. جو لوگ اپنی عقل کی قدر کرتے اور اس نعمت سے فائدہ اٹھاتے ہیں وہ اس کی برکات سے محروم نہیں رہتے، ان کو عقلی تقاضے سمجھ میں بھی آ جاتے ہیں اور وہ ان کا ادراک کر کے اپنے لیے علم کی راہیں بھی کھولنا شروع کر دیتے ہیں. یہ علم کی راہیں بھی ہر شخص کھول رہا ہوتا ہے، ایک کاروباری بھی، ایک عام سا مزدور بھی، ایک مکان بنانے والا مستری بھی، ایک دہقان بھی، سب یہ کام کر رہے ہوتے ہیں، اور اسی سے چھوٹے چھوٹے آلات بننا شروع ہو جاتے ہیں، اسی سے منصوبے وجود میں آ جاتے ہیں، اسی سے کاروباری اقدامات ہونا شروع ہو جاتے ہیں، وہ اس کی برکات سے محروم نہیں رہتے. تیسرا مرحلہ، تین لفظ استعمال کیے تھے قرآن نے، یعنی یسمعون، یاکلون اور یتفکرون. تیسرا مرحلہ یتفکرون کا ہے، یہ سب سے اونچا مرحلہ ہے، جو یہ ان لوگوں کا مقام ہے جو اسرار کائنات میں برابر غور کرتے اور علم کے برابر مدارج طے کرتے رہتے ہیں. یعنی اس میں گہرے غور کی ضرورت ہوتی ہے، اس میں اسرار دریافت کرنے ہوتے ہیں، اس میں غوامض تک پہنچنا ہوتا ہے. یہ پھر جو کلیات بن کے بڑے بڑے نتائج پیدا کر دیتے ہیں، نظریات پیدا کر دیتے ہیں، قوانین کی دریافت ہو جاتی ہے، وہ قوانین پھر بہت سی غیر معمولی ایجادات کا باعث بن جاتے ہیں، وہ اس کے نتیجے میں پیدا ہوتے ہیں. یہ حکما کا درجہ ہے، یعنی اس سے پہلے دونوں درجات میں سب انسان برابر ہیں، ذرا کم ذرا زیادہ، وہ غفل اور بدھو لوگ بھی ہوتے ہیں، لیکن عمومی طور پر جس کو بھی اللہ تعالیٰ نے عقل عام عطا کی ہے وہ یہ حاصل کر لیتا ہے. یہ البتہ ہر ایک کا کام نہیں ہوتا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ خصوصی صلاحیتیں بھی دیتا ہے، خصوصی ذوق بھی دیتا ہے. اور اسی طرح کے لوگ ہیں کہ جو مختلف علوم فنون کے بانی ہو جاتے ہیں اور بڑے بڑے غیر معمولی نتائج اور تحقیقات سامنے لے آتے ہیں. وہ جس فن یا جس علم کو بھی اختیار کرتے ہیں اس میں نئی دنیائیں پیدا کر دیتے ہیں، یہ تفکر کے نتیجے میں ہوتا ہے. یہ حکما کا درجہ ہے، جس طرح شہد کی مکھی اپنی بے مثال کاوش سے طرح طرح کے پھولوں سے رس چوس کر شہد بناتی ہے جس میں لوگوں کے لیے غذا اور شفا ہے، اسی طرح یہ لوگ اپنے تدبر و تفکر کی کاوشوں سے حکمت کا شہد جمع کرتے ہیں جس میں عقل و دل کے امراض کا مداوا ہوتا ہے. عقل و دل کو جو امراض لاحق ہیں، جس طرح سے جسم کو لاحق ہونے والے امراض کا مداوا راہ چلتے عقل عام سے کام لے کر ہی نہیں ہو جاتا، کسی حد تک وہ چیزیں بھی کام آتی ہیں، لیکن دوائیں ایجاد ہوتی ہیں، علاج کے طریقوں پر غور کیا جاتا ہے، نئے نئے آلات ایجاد ہوتے ہیں، کائنات میں کار فرما قوانین کو زندگی پر منطبق کر کے دیکھا جاتا ہے. یہ حکما کا درجہ ہے. حکما ہر علم میں پیدا ہوتے رہتے ہیں، وہ بھی کہ جو فلسفی مزاج کے ہوتے ہیں، وہ بھی کہ جو مادیات میں کار فرما قوانین سے ایجادات کی طرف مائل ہوتے ہیں، وہ بھی جو سماجیات، سیاسیات اور معاشرت کے اصول نکالتے ہیں، تو یہ سب ہوتا رہتا ہے. وہ خود بھی اس سے آسودہ رہتے ہیں اور دوسروں کو بھی اس سے فیض پہنچتا ہے. یہی فیض ہے جو ایک عالم پہنچاتا ہے، ایک حکیم پہنچاتا ہے. اس کا دائرہ علم مختلف ہو سکتا ہے، کبھی ہم طب کے لیے اس سے رجوع کرتے ہیں، کبھی ہم سماجیات کے حقائق کو سمجھنے کے لیے رجوع کرتے ہیں، کبھی ہم معیشت کے اہداف سمجھنے کے لیے رجوع کرتے ہیں، کبھی ہم سائنسی حقائق تک پہنچنے کے لیے رجوع کرتے ہیں. یہ سب ہوتا ہے ایسے ہی جیسے دین کے غوامض و اسرار کے بڑے بڑے ماہرین پیدا ہوتے رہتے ہیں. وہ خود بھی اس سے آسودہ رہتے ہیں، اس لیے کہ سب سے پہلے تو ہر علم انسان کی اپنی ضرورت ہے، تو خود بھی آسودہ رہتے ہیں اور دوسروں کو بھی اس سے فیض پہنچتا ہے. یہ تینوں الفاظ تھے جو قرآن مجید نے استعمال کیے اور اس طرح توجہ دلائی کہ اس دنیا میں جتنی چیزیں بھی تمہارے حواس کی گرفت میں آتی ہیں، اولاً علم اسی سے شروع ہوگا، اس کے اندر اترنا ہے. درجہ سماعت میں بھی اگر صحیح جگہ کھڑے ہوگے تو جتنی ہدایت تمہیں چاہیے مل جائے گی. درجہ تعقل میں بھی اگر صحیح رویہ اختیار کرو گے تو بہت سی چیزیں تمہارے لیے واضح رہیں گی، واضح ہو جائیں گی، اور تمہارا علم بھی آگے بڑھے گا. اور درجہ تفکر میں اگر تم میں سے کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں تو پھر کیا کہنے ہیں، پھر نئی دنیایں پیدا ہوتی چلی جائیں گی. یہ توجہ دلائی ہے اور یہ کہا ہے کہ سب کے لیے جو اصول علم ہیں وہ دو ہی ہیں. ایک یہ کہ جب اپنے استدلال کی پیدا کرو گے تو ادراک بالحواس سے کرو گے، خواہ حواس ظاہری ہے خواہ باطنی ہے، اور جو چیز آگے بڑھنے میں کام دے گی وہ کیا ہے، عبرت. یعنی چیز سے جو نتائج نکلتے ہیں، جو لوازم پیدا ہوتے ہیں، ان تک پہنچنے کی کوشش کرنا، جس کو سادہ علمی زبان میں اس طرح ادا کرتے ہیں کہ محسوس سے نامحسوس کا سفر، معلوم سے نامعلوم کا سفر، یہ انسانی عقل کو کرنا ہے. اس کے پھر دو درجے ہیں، ایک جو عام زندگی میں ہم کرتے ہیں اس کے لیے یاکلون کی تعبیر اختیار کیا، اور ایک جو بڑے بڑے علماء، حکماء، فنون علوم کے ماہرین کرتے ہیں، اس کے لیے تفکر کی تعبیر اختیار کی. یہ ان چند اصطلاحات کی وضاحت تھی، چونکہ بڑی اہم ہے اور یہاں ایک خاص اسلوب میں آئی ہیں تو یہ ضروری تھا کہ ان کو سمجھا دیا جائے، کیونکہ یہی قرآن مجید کا نظریہ علم ہے، وہ اسی طرح اس بات کو بیان کرتا ہے. واللہ خلقکم ثم یتوفاکم، فرمایا جس طریقے سے یہ بہت سی چیزیں تمہارے گرد و پیش میں ہم نے تمہیں اٹھا اٹھا کے دکھائی ہیں، پیچھے بیان ہوا ہے، اللہ نے تمہیں بھی ایسے ہی پیدا کیا ہے. یعنی یہ جمادات، نباتات، حیوانات جو تمہارے گرد و پیش میں ہے، اس میں جو نشانیاں ہیں ان سے کہیں بڑھ کر نشانیاں خود تمہارے نفس میں ہیں. اس لیے کہ مخلوقات میں سب سے بڑا شاہکار تم ہی ہو، تو اللہ نے اسی طرح تم کو پیدا کیا ہے. واللہ خلقکم ثم یتوفاکم، پھر ایسی غیر معمولی ہستی کو پیدا کر کے وہی تم کو موت دیتا ہے. یعنی یہ انسان جو اپنے اندر ایسا تعقل، ایسا تفکر رکھتا ہے، جس کی جبلتیں، جس کی فطرت اور جس کی عقل کے پیدا کردہ نتائج حیرت انگیز ہیں، یہ انسان پھر مٹی میں مل جاتا ہے، پھر ہم اس کو موت دے دیتے ہیں. اسی طرح اللہ نے تم کو پیدا کیا ہے، پھر وہی تم کو موت دیتا ہے. اور یہ موت بھی اس طرح نہیں آتی کہ ہر شخص کے لیے 10 سال، 5 سال، 2, 10, 20 مقرر ہیں اور پہلے سے معلوم ہے، نہیں، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے وہی تنوع رکھا ہے جو اس نے کائنات کی ایک ایک چیز میں رکھا ہے. اور وہ کیسے رکھا ہے، یہاں جملے کا ایک حصہ مقدر کر کے اس پہ عطف کر دیا ہے، تم میں سے کچھ پہلے رخصت ہو جاتے ہیں. ایسا بھی ہوتا ہے کہ پیدا ہوتے ہی بچہ دنیا سے رخصت ہو گیا، اور تم میں سے کچھ ارذل عمر کو پہنچا دیے جاتے ہیں، بہت جیتے ہیں، یہاں تک کہ وہ عمر آ جاتی ہے جس کے بعد کچھ بھی باقی نہیں رہتا. اسی طرح اللہ نے تم کو پیدا کیا ہے، پھر وہی تم کو موت دیتا ہے، تم میں سے کچھ پہلے رخصت ہو جاتے ہیں اور تم میں سے کچھ ارذل عمر کو پہنچا دیے جاتے ہیں. واللہ خلقکم ثم یتوفاکم ومنکم من یرد الی ارذل العمر لکی لا یعلم بعد علم شیئا ان اللہ علیم قدیر. کیوں ارذل عمر کو پہنچا دیے جاتے ہیں؟ اس لیے کہ بہت کچھ جاننے کے بعد پھر کچھ نہ جانے، یعنی انسان کچھ نہیں جانتا اور یہاں سے وہ بہت کچھ جاننے والا بنتا ہے، اور پھر بہت کچھ جاننے والا بن کر ارذل عمر کو پہنچ کر پھر کچھ نہ جاننے والا بنتا ہے. تو جو اصلی امتیاز تھا وہ کیا تھا؟ علم. اس کو پہلے پیدا ہوتے ہوئے دکھا دیا، پھر جاتے ہوئے دکھا دیا. اسی طرح اللہ نے تم کو پیدا کیا ہے، پھر وہی تم کو موت دیتا ہے، تم میں سے کچھ پہلے رخصت ہو جاتے ہیں اور تم میں سے کچھ ارذل عمر کو پہنچا دیے جاتے ہیں، اس لیے کہ بہت کچھ جاننے کے بعد پھر کچھ نہ جانے. حق یہ ہے کہ اللہ ہی جاننے والا ہے، وہی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. یہ اب نتیجہ نکال کے دکھایا کہ تمہارے ان تغیرات میں، تم پر گزرنے والے ان احوال میں، تمہارے اس عروج اور عروج کے بعد پھر زوال میں کیا نشانیاں بتائی جا رہی ہیں. چنانچہ اس پر میں نے لکھا ہے، مطلب یہ ہے کہ مرتے تو سب ہیں مگر سب کا وقت ایک نہیں ہے. کچھ بچپن میں مر جاتے ہیں، کچھ جوانی میں، اور کچھ ایسے بھی ہیں جنہیں قدرت ارذل عمر کو پہنچا کر یہ حقیقت ظاہر کرنا چاہتی ہے کہ یہاں سارا علم اور ساری قدرت صرف خدا کے لیے. یعنی انسان کو اپنے علم اور اپنے فکر کے عروج پر یہ غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ میں ہی ہوں، اور یہ غلط فہمی فرد کو فرد کی حیثیت سے بھی ہوتی ہے اور ایک خاص طرح کا استکبار پیدا کرتی ہے. یہ انسانیت کو انسانیت کے طور پر بھی ہوتی ہے. یعنی جب علم کی بہت بڑی بڑی دنیایں دریافت ہو جاتی ہیں تو انسان انسانی حیثیت سے، یعنی جیسے پوری دنیا میں انسان بکھرے ہوئے ہیں، تو ان کے اندر ایک انسانی کلیت استکبار کا شکار ہوتی ہے. اس طرح کا استکبار جب سے سائنس کی غیر معمولی دریافتیں ہوئی ہیں اس وقت سے بچے بچے میں پیدا ہوا ہے. تو فرمایا کہ یہ ہم کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کرتے ہیں کہ یہاں سارا علم اور ساری قدرت صرف خدا کے لیے ہے. یہ سمجھانے کے لیے یہ کرتے ہیں. یعنی تم پیدا ہو گئے، ہم بچے ہی کو اٹھا کے لے جاتے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ جو علم و عقل تمہارے دماغ میں ودیت کیا گیا ہے یا تمہارے نفس میں رکھا گیا ہے، کھول کر دیکھ لو، پورا ہے. لیکن اگر ہم نہیں اس کو ظہور پذیر ہونے دیں گے تو نہیں ہونے دیں گے. اور ہو گیا، آخری درجے میں ہو گیا، ہم اس کو اسی دنیا میں تمہارے ہوتے سوتے چلتے پھرتے چھین لیں گے تو واضح ہو جائے گا کہ اصل میں باغ کس کے ہاتھ میں ہے. انسان کو جو کچھ ملتا ہے وہ اسی پروردگار کا عطیہ ہے. چنانچہ دیکھتے ہو، یعنی جس چیز کی طرف توجہ دلائیے وہ یہ ہے، چنانچہ دیکھتے ہو کہ جو اپنے آپ کو علم و عقل کا دیوتا سمجھتے ہیں وہ بھی بالآخر علم، عقل اور طاقت ہر چیز سے عاری اور دوسروں کے محتاج ہو کر رہ جاتے ہیں. یعنی کچھ بھی باقی نہیں رہتا. انسان اپنے بستر سے اٹھ کر رفع حاجت کے لیے بھی دوسروں کی مدد کے بغیر نہیں جا سکتا. سارے پردے اٹھ جاتے ہیں، وہی بیوی، وہی اولاد، وہ انسان کی ان ضرورتوں کو بھی پورا کر رہے ہوتے ہیں جن میں زندگی بھر کوئی عام آدمی بھی کسی کو دخل دینے کی اجازت نہیں دیتا. اس بے بسی کے ساتھ بہت بڑے بڑے لوگ، افلاطون، ارسطو، اور ہم نے دیکھے ہیں اپنی آنکھوں کے سامنے وہ لوگ، کہ یہ معلوم ہوتا تھا کہ علم، عقل، فکر بارش کی طرح ان پر برستی ہے. بالکل بے بسی کے عالم میں ہڈیوں کا ڈھانچہ ہو کے پڑے ہوئے ہیں اور اس بے بسی میں کچھ بھی نہیں کر سکتے، ختم ہو جاتا ہے سب کچھ. چنانچہ دیکھتے ہو کہ جو اپنے آپ کو علم و عقل کا دیوتا سمجھتے ہیں وہ بھی بالآخر علم، عقل اور طاقت ہر چیز سے عاری اور دوسروں کے محتاج ہو کر رہ جاتے ہیں، اور ان کے تمام کمالات، یعنی وہ کمالات جو شباب میں، جو जब वो ताकत में थे, सामने आ रहे थे, ये मालूम होता था कि कोई आसमानी चीज़ है जो इनमें उतरती है और मालूम नहीं क्या क्या चीज़ें पैदा कर देने का बायस बन जाती है। वो किसी इल्म व फ़न के माहिर हैं तो इधर उनके सामने कोई चीज़ जाती है तो जिस तरह एक सांचे में ढल के चीज़ें पैदा होती हैं, इस तरह पैदा होकर बाहर निकल आती है। इतने कमालात हम देख रहे होते हैं, लेकिन फिर क्या होता है, और उनके तमाम कमालात उसी परवरदिगार की तरफ लौट जाते हैं जो उनको देने वाला है। चुनाचे हक ये है कि वही अलीम व कदीर है। तो अलीम व कदीर होने का नतीजा निकाल के दिखाया है, वल्लाहु खलकुकुम सुम्मा यतवफ्फाकुम व मिनकुम मन युरद्दु इला अर्ज़लिल उमर कै ला यअलम बादा इल्मिन शैया इन्नल्लाहा अलीमुन कदीर। इसी तरह अल्लाह ने तुमको पैदा किया है, फिर वही तुमको मौत देता है, तुम में से कुछ पहले रुख्सत हो जाते हैं और तुम में से कुछ अर्ज़ले उम्र को पहुंचा दिए जाते हैं, इसलिए कि बहुत कुछ जानने के बाद फिर कुछ ना जाने। हक ये है कि अल्लाह ही जानने वाला है, वही हर चीज़ पर कुदरत रखता है। ये बयान किया, फिर उसके बाद एक दूसरे पहलू से उसी इस्तदलाल को आगे बढ़ा दिया, वल्लाहु फद्दल बादकुम अला बादिन फिर रिज़्क। यानी ये तो इल्म अकल कमालात का मामला हुआ। फिर ये भी देखो कि अल्लाह ने तुम में से बाज को बाज पर रोज़ी में बर्तरी दे रखी, यानी जिस तरह उम्र यकसा नहीं दी, फजलो कमाल यकसा नहीं दिया, इल्म यकसा नहीं दिया, रोज़ी भी यकसा नहीं दी। फिर ये भी देखो कि अल्लाह ने तुम में से बाज को बाज पर रोज़ी में बर्तरी दे रखी है, فَمَلَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّي رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ। फिर जिनको बर्तरी दी गई है वो अपनी रोज़ी अपने ग़ुलामों को नहीं दे देते कि वो उसमें बराबर हो जाए। यानी ऐसा तो नहीं होता ना कि चलिए आपके पास अरबों आ गए, अब आपके खुद्दाम हैं। ज़ाहिर है कि उस ज़माने के मईशत सारी की सारी जिस ताल्लुक़ के साथ रूबामल रहती थी वो ग़ुलामी का ताल्लुक़ था। यानी आका हैं, ग़ुलाम हैं, वही ग़ुलाम घरों के काम संभाले हुए हैं, वही उनके खेतों पे काम कर रहे हैं, वही अगर कोई सनत है उस ज़माने के लिहाज से तो उसमें हाथ बटा रहे हैं, वही तजारती काफले लेके जा रहे हैं। तो दुनिया में हमेशा से ये जो दर्जात का ताल्लुक़ है ये रहा है, इस वक्त भी है और क़यामत तक ऐसे ही रहेगा। बहुत से लोग हैं कि जो सरमाए की गैर मामूली फरावानी के साथ मंसूबे बनाएंगे, उनके पास मंसूबा साजी के लिए इल्म व अक्ल भी फरामा और माल भी फरामा। और बहुत से लोग हैं कि जो अपनी खिदमात उनको पेश करेंगे, खिदमात पेश करके गोया उस फ़न या उस इल्म में या उस सनत में वो खुद्दाम की हैसियत इख्तियार कर लेंगे। तो कदीम ज़माने में ये चीज़ ग़ुलामी की सूरत में होती थी। इस वक्त आप इश्तहार देते हैं, लोग अपने आप को पेश करते हैं, उसके हदूद कवायद तय होते हैं, उसके बाद ये मालूम होता है कि आप इतने घंटों के लिए इन चीज़ों के पाबंद हो गए हैं, इसका मुआवजा आपको ये दिया जाएगा। उसमें भी यही था कि लोग जाके ख़रीद लाते थे और फिर उसके बाद 24 घंटे आप गोया मुलाजमत में चले जाते थे। तो फरमाया कि जिनको रोज़ी पर बर्तरी दे रखी है, चलिए इल्म तो देने में ज़रा मुश्किल पेश आती है, इसमें क्या मुश्किल है, बांट के फारिग क्यों नहीं हो जाते, नहीं देते ना। फिर जिनको बर्तरी दी गई है वो अपनी रोज़ी अपने ग़ुलामों को नहीं दे देते कि वो उसमें बराबर हो जाएं, लेकिन खुदा के बारे में यही समझते हैं कि उसने अपनी खुदाई दूसरों में बांट दी है और ये उन्हीं से पाते हैं। यानी अपने मामले में तो ये है कि रिस्क किसी और का दिया हुआ है, उसमें बर्तरी हासिल हो गई, उस रिस्क का मालिक किसी दूसरे को नहीं बनने देते, लेकिन खुदा के बारे में ये ख्याल करते हैं कि खल्क उसकी, कायनात उसकी, कमाल उसका, कुदरत उसकी, इज्जत उसकी, इल्म सब चीज़ें उसकी, इस कायनात का नज़्म भी वो खुद चला रहा है, और फिर इनके पैदा किए हुए जहनी तसव्वुरात को वो बुज़ुर्गों की सूरत में है, देवी देवताओं की सूरत में है, उनको उसने अपनी दुनिया बांट दी हुई। तो जो तजाद फ़िक्र इंसान के अंदर पैदा होता है उसको नुमाया किया और ये कहा कि अजीब बात है, यानी तुम न अपने ऊपर गौर करते हो न अपने معاملات پہ غور کرتے ہو، یہ رزق میں دیتا ہوں، تم میں سے کسی کو اربوں دے دیتا ہوں اور کوئی تمہارے پاس ہی دو وقت کی روٹی کے لیے کام کرنے کا محتاج ہوتا ہے، تو تم تو اپنے رزق اس طرح بانٹ کے اپنی دنیا کا حصہ نہیں بنا لیتے اپنے غلاموں کو، اور یہ میرے غلام ہیں سب کے سب جو میں نے پیدا کیے ہیں، کیا خیال ہے تمہارا کہ ان میں سے کسی کو میں نے وشنو، کسی کو شیو، کسی کو داتا اور کسی کو گنی شکر بنایا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، کچھ بھی نہیں ہے. تو فرمایا کہ جانتے ہو کیا کر رہے ہو، اف بنعمت اللہ یجحدون، تو کیا یہ اللہ کی نعمت کا انکار کر رہے ہیں؟ یعنی دی تو اس کی تھی. اس پر میں نے لکھا ہے، یہ اس لیے فرمایا ہے کہ خدا کی بخشی ہوئی نعمتوں کو دوسروں کی طرف منسوب کیا جائے اور ان کا شکریہ ان کو ادا کیا جائے تو یہ ان نعمتوں کا سری انکار ہے. قرآن میں یہ مضمون کئی مقامات پر آیا ہے. تو وہ شکر جو پروردگار کے لیے پیدا ہو کر پورے دین کی اساس بننا تھا، تم نے اس کا رخ اپنے مذمومہ دیوی دیوتاؤں اور بزرگوں کی طرف موڑ دیا ہے، تم نے اپنے کتب ابدال تلاش کر لیے ہیں، جبکہ خود اپنی زندگی میں یہ کام کبھی نہیں کرتے، خدا کے بارے میں سمجھتے ہو کہ وہ اختیار دے کے دنیا سونپ کے فارغ ہو گیا. تو اس تضاد کی طرف توجہ دلائی. ہمارا وقت ختم ہو گیا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.